أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. آج ہم سورہ زاریات پڑھیں گے. والزاریات ذروا، زاریات جمع ہے زاریتن کی، اور یہ زاریات یہ صفت ہے ریاح کی، اور زاریتن اس ہوا کو کہتے ہیں جو چیزوں کو اڑا دے، ان کو بکھیر دے. بھائی زاریتن اس ہوا کو کہتے ہیں جو چیزوں کو اڑا دے، بکھیر دے. اور یہ واو قسمیہ جارہ ہے بھائی، قسمیہ جارہ ہے. اور یہ ضربن یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو، اسی طرح وہ مصدر جو ما قبل صفت کے معنی میں ہے. بھائی یہ زاریات یہ فعل تو نہیں، یہ تو صفت کا صیغہ ہے، تو اس سے بھی مفعول مطلق آتا ہے. بھائی یہ پہلے بیان ہو چکا، صفت کے صیغے بعینہ ہی اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح ان کے فعل عمل کرتے ہیں. تو جس طرح ان کا فعل مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مفعول مطلق کو نصب دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وزاریات دروا، تو یہ صفت ہے الریاح کی. بھائی الریاح بھی ہواؤں، قسم ہے. وزاریات دروا قسم ہے بکھیر دینے والی ہواؤں کی یا اڑانے والی ہواؤں کی. ذروا اڑانا، بکھیرنا. یاد رکھیے یہ مکی صورت ہے، اسی طرح آگے بھی اکثر صورتیں جو اب آ رہی ہیں وہ مکی ہیں، اور یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ میں جو آپ نے گزارا. اور اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑی بلند مقام، بہت بلند مقام رکھتی ہیں، کیونکہ یہ عرب کے ساتھ حضور علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آ رہے ہیں، اور ان کو اپنے کلام پر بڑا غرور تھا، یہاں تک کہ ساری دنیا والوں کو وہ عجم کہتے تھے، گونگا کہتے تھے. یعنی ہمارے کلام کے سامنے باقیوں کا کلام بھی لا کلام ہے، ہمارے کلام کے سامنے وہ گونگے ہی ہیں، اسی طرح سمجھو ان کے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو چنانچہ اس موقع پر جو قرآن کی سورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئیں، وہ بھی بڑی مختصر، بڑے مشکل مشکل الفاظ اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت بلند مقام. تو چنانچہ اسی وجہ سے تو وہ ان کو سنتے تھے، تو کوئی کہتا تھا یہ شاعری ہے، کوئی کہتا تھا یہ کہانت ہے، کوئی کہتا تھا یہ جادو ہے. وہ بھی اس کلام کو سن کر تسلیم کرتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ چنانچہ کہتے ہیں کسی نے سورہ کوثر جو ہے اس کو لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھو قرآن کی مختصر ترین سورت تھی، اس کو لٹکا دیا تو ان کے ایک بڑے فصیح و بلیغ شاعر نے اس کو، اس سورت کو دیکھا، یہ صرف تین چھوٹے چھوٹے جملے، ان کو دیکھا تو اتنا اس پہ اثر ہوا، نیچے اس نے لکھ دیا کیا سورت تھی؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے نیچے لکھ دیا ما هذا کلام البشر. ما هذا کلام, یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں. اسی وزن پر اس نے بھی کہنے کی کوشش کی, انا اعطینا کل کوثر آیا ہے, اس نے بھی کہا ما هذا کلام البشر. تو یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑے بلند مقام پر دیکھیے چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ان کی فصاحت و بلاغت اور حسن و جمال دیکھیے. تو ان کے ترجمے کا حق بھی کسی دوسری زبان میں پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا بھائی. ان کے ترجمے کا حق بھی کسی دوسری زبان میں پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا. وَالزَّارِيَاتِ زَرْوًا, قسم ہے اڑانے والی ہواؤں کی. بعضوں نے یہ ترجمہ کیا قسم ہے غبار کو اڑانے والی ہواؤں کی, قسم ہے غبار کو اڑانے والی ہواؤں کی. بعضوں نے یہ ترجمہ کیا قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی. وَالزَّارِيَاتِ زَرْوًا, قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی. تو یہ زرواً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. قرآن کے اندر جہاں قسم اٹھائی جائے, قرآن کے اندر وہ اگرچہ اللہ کو ضرورت نہیں کسی چیز پر قسم اٹھانے کی, لیکن فصاحت و بلاغت کے اسلوب کے اعتبار سے اللہ بعض مواقع پر اپنی مخلوق میں سے, اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بعض چیزوں پر قسم اٹھاتے ہیں. اور قسم کے لیے چاہیے ہوتا ہے جواب قسم. کیا چاہیے؟ یہ آگے آ رہا ہے انما توعدون لصادق, یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے. تو جہاں پر یہ قسم اٹھائی جاتی ہے اس میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جس جو مقسم علیہ ہے, جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے, اگر اس چیز ہی میں غور کر لیا جائے تو بات خود ہی واضح ہو جائے گی. مقسم بھی جواب قسم, جس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس کی خود ہی سمجھ میں آ جائے گی, اس پر یہ چیز خود ہی گواہی دے رہی ہے, کتنی واضح بات ہے. تو اگر یہ ان ہواؤں پر ہی غور کر لیا جائے تو یہ بتلا دیتی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے قیامت سچی ہے, ضرور واقع ہوگی, اسی سے اس کی یہ سمجھ میں آ جاتی ہے یہ بات بھائی. یہ اللہ کا یہ عظیم نظام خود ہی بتلا دیتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے, فنا ہونے والی ہے, اور پھر ایک وقت آئے گا جب پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا اور اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. تو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بیان کی ہوئی باتوں پر یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں. اگر کسی میں عقل ہو اور وہ غور کر لے تو خود ہی اس حقیقت تک پہنچ جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سمجھ میں آیا. تو اس میں ایک تو یہ نقطہ ہوتا ہے جب کسی چیز کی قسم اٹھائی جائے تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ خود جواب قسم پر دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ جواب قسم پر یہ دلیل ہے, اسی میں غور کرو تو جواب قسم تمہیں خود ہی اس کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی بھائی. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا, قسم ہے اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا, پھر اٹھانے والی بوجھ کو, پھر وہ ہوائیں جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دینے والی ہیں, پھر ان ہواؤں کی جو بوجھ کو اٹھانے والی ہیں. وقر بوجھ بھائی, اور یہ مفعول ہے حاملات کے لیے. میں نے بتایا صفت کے صیغے بھی وہی عمل کرتے ہیں جو فعل کرتا ہے ان کا. تو یہ وقرن کیا ہے؟ یہ مفعول بھی ہے حاملات کے لیے. فل حاملات وقرا, پھر وہ ہوائیں جو اٹھانے والی ہیں وقرا بوجھ کو, کیا بوجھ؟ یہ جو بادل کو انہوں نے اٹھایا, اور اس بادل کے اندر کتنا پانی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں میل تک وہ علاقے کو سیراب کر دیتا ہے بھائی. فالحاملات وقرا, پھر ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو, یعنی اس بادل اور پانی کے بوجھ کو. فل جاریات یسرا, پھر ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں یسرا نرمی سے, پھر ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں نرمی سے. یسرا یہ مصدر ہے, حال واقع ہو رہا ہے بھائی, مصدر ہے اور حال واقع ہو رہا ہے, تو صفت کے معنی میں ہے. یسرا ای میسرت. فل مقسمات امرا, پھر ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں ایک چیز کو, یعنی پانی کو, بارش کو. ہوائیں سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ سمندر سے بخارات اٹھاتی ہیں, ان کو اڑا کر اوپر لے جاتی ہیں, پھر اس کو بوجھ کو اٹھا کر چل پڑتی ہیں. فل جاریات یسرا, پھر آگے چل کر آہستہ اور نرمی سے چلتی ہیں بھائی. پھر اس کے بعد اس پانی کو وہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتی ہیں, کہاں بارش برسانی ہے اور کہاں بارش نہیں برسانی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں, پھر ان ہواؤں کی جو بوجھ کو اٹھانے والی ہیں, پھر ان ہواؤں کی جو نرمی سے چلنے والی ہیں, پھر ان ہواؤں کی جو ایک چیز کو تقسیم کرنے والی ہیں, یعنی پانی کو اور بارش کو. تو دیکھیے یہ سب صفات ہیں ہواؤں کی, زاریات, حاملات, جاریات, مقسمات. کس کی صفات ہیں؟ ہواؤں کی. یہ ایک تفسیر ہوئی, دوسری تفسیر بھی یاد رکھنا. دوسری تفسیر کے مطابق زاریات صفت ہے ہواؤں کی, حاملات صفت ہے بادلوں کی. حاملات دوسری تفسیر کے مطابق کس کی صفت؟ بادلوں کی. جاریات دوسری تفسیر کے مطابق صفت ہے کشتیوں کی. مقسمات صفت ہے ملائکہ کی. کس کی صفت ہے؟ دوسری تفسیر کے مطابق زاریات کس کی صفت؟ اسی طرح ہواؤں کی. حاملات کس کی صفت؟ بادلوں کی. جاریات کس کی صفت؟ کشتیوں کی. مقسمات کس کی صفت؟ ملائکہ کی, فرشتوں کی. تو کس طرح ہوگا ترجمہ؟ والزاریات ذروا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. فالحاملات وقرا, پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھانے والے ہیں. دیکھو بادلوں نے کتنا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے, کتنا پانی ہوتا ہے. فالجاریات یسرا, پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں پانی کے اندر. فالمقسمات امرا, پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیز کو تقسیم کرتے ہیں, یعنی بارش کو, رزق کو, اللہ کے حکم سے. دونوں تفسیریں سمجھ میں آ گئیں بھائی؟ انما توعدون لصادق. انما یاد رکھیے یہ حصر کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ما الگ ہے بھائی. ان حرف حروف مشبہ بالفعل ہے, اور یہ ما موصولہ یا مصدریہ ہے بھائی. انما, بے شک وہ جو توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے, یعنی قیامت, لصادق, وہ البتہ وہ سچ ہے. یا یہ ما مصدریہ ہے. ان جو ما مصدریہ کیا کرتا ہے, فعل پر داخل ہوتا ہے, اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. ما توعدون, توعدون کے اندر نائب الفاعل کیا ہے؟ یہ واو ضمیر ہے. اور کون سی ضمیر ہے یہ واو؟ جی جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. اچھا اب ماں نے اس فعل کو مصدر کے معنی میں کیا، اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ وعدن. تو عدن کا مصدر کیا ہے؟ وعدن. اور اس کے اندر فاعل یا نائب فاعل کیا تھا؟ یہ وہ ضمیر تھی جمع مذکر مخاطب، تو اسی کو اسی کی طرف اس مصدر کی اضافت کر دو. مصدر کے معنی میں ہم کر رہے ہیں نا، تو فعل کو تو ماں نے مصدر کے معنی میں کر دیا، ساتھ وہ ضمیر بھی لائیں گے یعنی جو اس کے اندر تھی اس کی طرف، پھر مصدر کے لیے تو مصدر کی اضافت ہوتی ہے عموماً اپنے فاعل کی وغیرہ کی طرف. بھائی تو کس معنی میں ہوا؟ ما توعدون وعدکم، وعدکم ان وعدکم لصادق، بے شک جو تمہارا وعدہ ہے یعنی جو تو وعدہ تم سے کیا گیا ہے لصادق، البتہ وہ سچا ہے. بھائی انما توعدون لصادق، بے شک وہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے. وان الدین لواقع، اور بے شک جزا البتہ واقع ہوگی. دین کہتے ہیں جزا کو، بدلے کو، قیامت کو یوم الدین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جزا اور بدلے کا دن ہے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. وان الدین لواقع، اور بے شک بدلہ ہے جو ہے بدلہ واقع ہوگا یعنی جزا واقع ہوگی. والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے آسمان کی، یہ وہ قسم ہی پھر آیا بھائی، قسم ہے آسمان کی ذات الحبک، حبک جمع ہے حبیقتن کی، حبیقتن کہتے ہیں راستے کو، حبیقتن کسے کہتے ہیں؟ راستے. قسم ہے راستوں والے آسمان کی، قسم ہے ذات الحبک. بھائی سما چونکہ مؤنث ہے اس لیے ذات، بھائی جیسے آپ کہتے ہیں مرد ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں ذو مال، عورت ہو تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ذات مال، ذات. تو یہاں مؤنث ہے سما اس لیے ذات کا لفظ آیا بھائی. اور قسم ہے راستوں والے آسمان کی، بھائی کون سے راستے مراد؟ ظاہر یہی کہ فرشتوں کے راستے مراد ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے. کیا مراد ہیں؟ فرشتوں کے راستے آسمان میں جو بنے ہوئے ہیں بھائی، جہاں سے وہ آتے جاتے ہیں، تو وہ راستے مراد ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے. بعضوں نے کہا یہ جو ستاروں کے درمیان راستے ہیں بھائی، ستارے یہاں تو دکھائی نہیں دیتے، اگر ایسی جگہ جہاں روشنی بجلی وغیرہ نہ ہو وہاں اگر کبھی آپ نے آسمان کا مشاہدہ کیا ہو، اتنے ہزار ہر ستارے ہوتے ہیں، آسمان بھرا ہوتا ہے، اتنا حسین دکھائی دیتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو وہ جو ستاروں کے بیچ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو قسم ہے آسمان کی راستوں والے. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ ایک مختلف بات میں ہو، اختلاف والی بات میں ہو. تم کس چیز میں ہو؟ ایک اختلاف والی بات میں ہو. کیا معنی اختلاف والی بات؟ ایک اختلافی بات میں تم پڑے ہوئے ہو. کون سی اختلافی بات؟ کبھی کہتے ہیں یہ پیغمبر جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے بھائی نعوذ باللہ. تو تم کس میں ہو؟ ایک اختلافی بات میں پڑے ہو. یؤفق عنہ من افق، پھیرا جاتا ہے اس سے یعنی اس پیغمبر سے یا اس دین سے. یؤفق عنہ، پھیرا جاتا ہے اس سے. من افق، وہ شخص جو پھیرا گیا ہے، جو پھیرا گیا ہے یعنی جو حق سے پھیرا گیا ہے، اس پیغمبر سے اس دین سے وہی پھیرا جاتا ہے جو حق سے، جو ہدایت سے پھیرا گیا ہے، جو ہدایت سے پھیرا ہوا ہے، پلٹا ہوا ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یؤفق، پھیرا جاتا ہے عنہ اس پیغمبر سے یا اس دین سے. من افق وہ جو پھیرا گیا ہے, یعنی کس سے پھیرا گیا ہے؟ ہدایت سے. اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو ہدایت سے پھیرا ہوا ہے. قتل الخراسون, قتل الخراسون, مارے گئے اندازے سے بول, اندازے سے کہنے والے, اندازے لگانے والے. خراس اندازے لگانے والے, جو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ پیغمبر کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, یہ بڑی مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ممکن ہے, وہ ہو سکتا ہے, شاید کبھی خیال آ جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ہماری ہڈیاں گل جائیں پھر کیسے زندہ ہوں گی. پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کبھی یہ جادوگر ہے, کاہن ہے وغیرہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب اندازے سے باتیں کرتے ہیں, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل وغیرہ موجود نہیں ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں قتل الخراسون, مارے گئے اندازے سے کہنے والے, اندازے لگانے والے, مارے گئے اندازے سے بات کرنے والے. یا یہ بدعا ہے بھائی, یا تو یہ خبر ہے, مارے گئے اندازے لگانے والے, اندازے سے بات کرنے والے, اندازوں کے تیر چلانے والے, یوں کہیں بھائی, اندازوں کے تیر چلانے, یا یہ بدعا ہے. قتل الخراسون, عربی میں اس طرح قتلہ کے لفظ کے ساتھ بد دعا دی جاتی ہے. تو کیا معنی؟ مارے جائیں اندازے لگانے والے, اندازوں سے باتیں کرنے والے مارے جائیں. اور بعض علماء نے پھر لکھا کہ قتلہ جب آئے تو یہ بمانے لعنت کے ہوتا ہے بھائی. قرآن میں قتل الخراسون کیا معنی؟ لعنت ہو اندازے لگانے والوں پر, اندازوں سے بات کرنے والوں پر. قتل الخراسون, مارے جائیں اندازوں سے بات کرنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون, غمرہ کہتے ہیں غفلت کو, غفلت. ساہون بھولنے والے بھائی, بھولنے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون, وہ جو کہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں, وہ جو غفلت میں سب کچھ بھولے ہوئے ہیں, اس دنیا کے زندگی میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, آخرت کو انہوں نے بھلا رکھا ہے. قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون, مارے جائیں اندازے سے بات کرنے والے جو کہ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں کب ہوگا بدلے کا دن. پوچھتے ہیں یسألون, یہ لوگ پوچھتے ہیں ایان یوم الدین, کب بدلے کا دن ہوگا, کب جزا کا دن ہوگا. اور یہ بھی مذاق اڑانے کے طور پر پوچھتے ہیں, استہزاءً پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ دن, آتا کیوں نہیں, ابھی تک آیا کیوں نہیں. یسألون ایان یوم الدین, پوچھتے ہیں کب ہوگا جزا کا دن. یومہم علی النار یفتنون, فتن یفتنو کے معنی ہوتے ہیں آگ پر گرم کرنا, آگ پر جلانا بھائی. فتن یفتنو کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آگ پر جلانا, آگ پر گرم کرنا. یومہم علی النار یفتنون, جس دن کے وہ آگ پر جلائے جائیں گے, جس دن کے وہ آگ پر جلائے جائیں گے, اور ان کو یہ کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم, چکھو تم اپنے عذاب کو. فتنہ, فتنہ ایک معنی اس کے عذاب کے بھی ہیں بھائی, یہی معنی یہاں مراد ہے. ذوقوا فتنتکم, تم چکھو اپنے عذاب کو, تم اپنے عذاب کا مزہ چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے دنیا میں, کہتے تھے آتا کیوں نہیں جزا کا دن بھائی, ہم کب آئے گا, مذاق اڑاتے تھے. تو اس دن ان کو کہا جائے گا چکھو تم اپنے عذاب کے مزے کو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون, یہ ہے وہ جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی جو ہیں فی جنات ان باغات میں ہوں گے، و عیون ان اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم اس حال میں کہ وہ لے رہے ہوں گے وہ چیز، آتاہم جو عطا کرے گا ان کو ربہم ان کا پروردگار. متقی لوگ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے اس حال میں کہ لے رہے ہوں گے وہ جو ان کے رب نے ان کے پروردگار نے عطا کیا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے ہی محسنین نیکی کرنے والے تھے. یہ لوگ پہلے کیا تھے؟ دنیا میں ہی کیا تھے؟ نیکی کرنے والے تھے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ ما یہجعون میں یاد رکھیے یہ ما زائدہ ہے، یعنی ما صلہ ہے. ما کیا ہے؟ صلہ. میں نے بتلایا تھا قرآن میں زائد لفظ ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ صلہ. تو یہ ما صلہ ہے. یہجعون، ہجعہ یہجعو کے معنی ہوتے ہیں سونا، نیند کرنا بھائی، نیند کرنا، سونا. اللہ فرما رہے ہیں ان کی صفات بیان کر رہے ہیں یہ متقیوں کی کہ یہ دنیا میں پہلے کیا تھے؟ نیکیاں کرنے والے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ تھے یہجعون سونے والے، قلیلا تھوڑا سا، من اللیل رات میں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، ترجمہ یہ ہوا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی ساری رات عبادت میں گزار دیتے تھے. وبالاسحاری ہم یستغفرون، اور صبح کے وقت یہ لوگ یستغفرون اللہ سے کی مغفرت چاہتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے تھے. رات کو ساری رات عبادت میں لگے رہتے، بہت تھوڑی نیند کرتے تھے، اور صبح کو پھر اٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے تھے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم نے جو عبادت کی اس میں بڑی یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما. وفی اموالہم حق للسائل، اور ان کے مالوں میں حق تھا للسائل سوال کرنے والے، مانگنے والے کے لیے. والمحروم اور محروم لوگوں کا، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق تھا، یعنی یہ مانگنے والوں کو اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے. یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ جو مانگنے والے تھے اور جو محروم محتاج لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے. ایک تو ہے سائل، جو ضرورت مند ہے تو آ کر سوال کرتا ہے، مانگتا ہے. اور محروم سے مراد وہ محتاج ہے جو خودداری کی بنا پر کسی سے مانگتا نہیں، بے انتہا ضرورت مند ہے لیکن اس کو وہ اپنی خودداری کے خلاف سمجھتا ہے کہ کسی سے جا کر سوال کرے، تو محروم سے وہ مراد ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا. حق کے لفظ کے ذریعے اشارہ کر دیا قرآن نے کہ یہ جو مانگنے والوں کو یا محتاجوں کو کوئی شخص دے کچھ مال، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ان پر احسان کر رہا ہے، یہ تھا ہی انہی کا حق بھائی، یہ تھا ہی انہی کا حق تھا، انہی کا حق تھا. تو کوئی مانگنے والا آئے تو بقدر ضرورت اس کی مدد کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، صرف مستحق کو دینا چاہیے. اگر اس بات میں پڑو گے تو ذرا اس بات پہ غور کرو، کیا تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے تم اس کے مستحق تھے؟ اللہ نے تمہیں استحقاق کی وجہ سے دیا ہے، جو مانگنے آئے کچھ نہ کچھ ضرور مدد کرنی چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر جو مستحق نظر آئے اس کی تو خوب مدد کرنی چاہیے, اور احسان نہیں سمجھنا چاہیے, یہ اس کا حق ہے, اللہ نے ہم پر لازم کیا کہ ان کی مدد کرو. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق تھا مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے, جو یقین کرنا چاہتے ہیں, جو یقین لانا چاہتے ہیں, جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے زمین میں نشانیاں ہی نشانیاں ہیں, ہر طرف ان میں غور کر لے تو یہ اس کے یقین لانے کے لیے کافی ہیں. وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم, اور تمہارے نفسوں میں بھی, اور تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں ہیں. یہ نفس انسان اپنی ذات میں غور کر لے, انسان کی ذات میں ہی اللہ نے ایک عظیم عالم ہماری ذات کے اندر بنا رکھا ہے. پہلے تو اتنا علم بھی نہیں تھا, اب تو سائنس آ گئی, اب سائنس آ کر بتلاتی ہے ہمارے اندر کتنے نظام چل رہے ہیں اور کس طرح وہ ٹھیک طریقے سے ابتدائے عمر سے لے کر انتہا تک چلتے رہتے ہیں. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ غذا کا نظام ہے, خوراک ہم کھاتے ہیں معدے کے اندر ہضم ہوتی ہے, خون کو اللہ نے مقرر کر دیا, غذا تو معدے میں ہضم ہوئی ہے, آپ اس کو پاؤں تک کیسے پہنچانا ہے, ناخن تک کیسے پہنچانا ہے, انگلیوں کے سروں تک کیسے پہنچانا ہے, بالوں تک کیسے پہنچانا ہے, خون کے ذمے لگا دیا گیا کہ ایک ایک حصے تک خوراک لے کر پہنچاؤ, وہ خوراک پہنچاتا ہے. ہم سانس لیتے ہیں, سانس ضروری ہے ہمارے لیے, یہ تو صرف پھیپھڑوں تک ہوا جاتی ہے, خون کے ذمے لگا دیا گیا, خوراک بھی جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچاؤ اور سانس بھی پہنچاؤ. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی تو وہ جو ہے یہ آکسیجن کو جسم کے ایک ایک حصے تک پہنچاتا ہے. پھر جاسوسی کا ایک نظام بنا دیا گیا, پورے جسم کے ایک ایک حصے کی ہر وقت ہمیں خبر ہوتی ہے, پاؤں کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی چیونٹی چلتی ہے, آپ فوراً ہاتھ کی طرف نہیں دیکھتے, فوراً کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ پاؤں کی طرف ہی دیکھتے ہیں. وہ نظام آپ کو خبر دے دیتا ہے فلاں حصے پر اس وقت کچھ غیر معمولی حرکت ہو رہی ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی طرح آنکھوں کا نظام ہے. بھائی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, یہ آنکھیں کیمرے کی طرح اس کی تاکس لے رہی ہیں, اور پھر کیسا نظام بنایا, دو کیمرے لگے ہیں, دو تصویریں آنے چاہیے لیکن اندر ایک ہی تصویر آتی ہے, دونوں کی تصویر اکٹھی ہو جاتی ہے. بھائی اور پھر رنگوں کی وغیرہ, ابھی تک سائنس اتنی ترقی نہیں کر سکی ایسے کیمرے بنا دے, اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. اگر کیمرے کے سامنے بھی ایک تیز چیز گزرے تو وہ اس میں واضح نہیں آتی, ہماری آنکھ کے سامنے جتنی بھی تیز چیز گزرے وہ واضح چیز نظر آ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی پھر کان سننے کے لیے بنا دیے. بھائی ہلکی سی بھی آواز آتی ہے ہمیں سنائی دیتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کس قسم کی آواز ہے, جہاز کی آواز ہے, گاڑی کی آواز ہے, انسان کی آواز ہے, ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے. خوشبو, مختلف چیزوں کی خوشبو کے ذریعے ہمیں ان کا پتہ چل جاتا ہے. زبان کے اوپر اللہ نے چکھنے کا ایک نظام بنا دیا. بھائی جو بھی چیز چکھتے ہیں چکھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہے, میٹھی ہے, کڑوی ہے, پھیکی ہے, ترش ہے, نمکین ہے, فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں پتہ چل گیا بس چیز گزر گئی, نہیں نہیں دماغ دے دیا, وہ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے, یہ فلاں ذائقہ تھا, یہ فلاں تھا فلاں. آپ آنکھیں بند کر کے بھی وہ زبان پہ وہ چیز رکھو گے تو آپ خود ہی کہہ دیں گے یہ فلاں چیز ہے, فلاں قسم کا ذائقہ, کیونکہ وہ دماغ کے اندر وہ سارا کچھ محفوظ ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک, یہ تو میں نے چند موٹی موٹی باتیں ذکر کر دیں. بھائی انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسا عظیم نظام انسانی بدن میں ہے. بھئی دیکھیے, ماں کے رحم میں نطفہ بنا اور وہ ایک بنیادی اینٹ ماں کی طرف سے آئی, ایک باپ کی طرف سے آئی, دو ذرے آپس میں ملے اور بچے کی ابتدا ہو گئی. اس سے بچے کی ابتدا ہو گئی. وہ اتنے چھوٹا ذرہ, اتنا چھوٹا ذرہ کہ عام بڑی طاقتور خوردبین سے نظر آئے ویسے نظر بھی نہ آئے, لیکن اس ذرے کے اندر پورا نقشہ پڑا ہوا ہے کس طرح بننا ہے, اس نے کیا کیا چیزیں بننی ہیں, کس ترتیب سے بننی ہیں, آنکھیں کیسی بننی ہیں, کان کیسے بننے ہیں, ناک کیسی بننی ہے, اس کے ہونٹ کیسے بننے, اس کا چہرہ کیسا ہوگا, اس کا رنگ کیسا ہوگا, اس کے پاؤں کس طرح ہوں گے, اس کے ہاتھ کس طرح ہوں گے, اس کے پیٹ کے اندر کا نظام کس طرح ہوگا, وہ سارا نقشہ اس کے اندر پڑا ہوتا ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں بچہ ماں باپ کی طرح ہوتا ہے, وہ سارا نقشہ وہیں سے چلتا ہے. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر کتنا وسیع نقشہ اس کے اندر ہوتا ہے, اس ذرے کے اندر انسان سوچے تو حیران رہ جاتا ہے. پھر وہ جو دو ذرے ملے ایک بنیادی اکائی بن گئی, پہلی یوں سمجھیں عمارت, ایک بہت بڑا اپنے محل بنانا ہے, بہت بڑا قلعہ بنانا ہے, اس کی ایک اینٹ بن گئی ہے. وہ پھر وہ اینٹ, ایک اینٹ ذرا سی بڑی ہوتی ہے پھر تقسیم ہو کر دو بن جاتی ہیں, پھر وہ دو ذرا سے تھوڑے سے سائز ان کا بڑا ہوا پھر اس سے چار بن گئے, پھر وہ چار سے آٹھ بن گئے, آٹھ سے سولہ بن گئے, سولہ سے بتیس, وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک مرحلہ تھوڑے سے جب بڑے ہوتے ہیں پھر وہ نظام اندر ہے کہ بھائی یہ والے تین چار جو ہیں تم نے اب کیا کرنا ہے, تم نے یہ والا حصہ بنانا ہے, تم نے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے تم نے یہ والا حصہ بنانا ہے, تم نے ہاتھ والا حصہ بنانا ہے, تم نے پاؤں والا حصہ بنانا ہے, تم نے میدے والا حصہ بنانا ہے. وہ ساری اندر تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے بھائی. پھر اس کے بعد وہ تقسیم کچھ اور ہوئے, تھوڑا سا لوتھڑا بن گیا, پھر اس کے اندر بھائی اور نظام وہ اسی طرح اپنے حرکت کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی اب تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اب تھوڑی سی کھال بنانی ہے, آگے کھال بنانے کا کام تمہارے ذمے ہے, دوسرے کے ذمے لگتا ہے کہ بھائی تم نے اس طرح بازو اس طرف سے نکالنے ہیں, یہ حصہ تم نے دایاں بازو بنانا ہے, تم نے بایاں بازو بنانا ہے, تم نے دائیں ٹانگ بنانی ہے, تم نے بائیں ٹانگ بنانی ہے, تم نے بھائی سر بنانا ہے. پھر جب کچھ اور بڑھ جاتا ہے تھوڑا سا, پھر اس کے بعد وہ بازو کے اندر جو حصہ بنا رہے تھے ان کے اندر کچھ حصوں کو حکم ہوتا ہے کیا کہ تم نے اب ہڈی بنانی ہے اس بازو کے اندر, فلاں ہڈی تم نے فلاں ہڈی بنانی ہے, تم نے فلاں انگلی بنانی ہے, تم نے فلاں انگلی بنانی ہے, بھائی تم نے ناخن بنانا ہے, جو چہرہ سر کی طرف حصہ تھا بھائی تم نے اب کچھ بال بنانے ہیں, کچھ مقرر ہو گئے. تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اب آنکھیں بنانی ہے, تم نے کان بنانے ہیں, تم نے زبان بنانی ہے, تم نے ہونٹ بنانے ہیں, تم نے ناک بنانی ہے. ایک پورا نظام چل رہا ہوتا ہے اور غلطی کہیں نہیں آتی بھائی. اتنا باریک نظام بہت کم جو من جانب اللہ مقرر ہو گئی, ورنہ پورا سارا نظام چلتا ہے اور پھر ہوتے ہوتے ایک پورا انسان بن جاتا ہے بھائی. انسان حیران ہوتا ہے, ایک اتنی بڑا عالم, ایک اتنی بڑی دنیا اس کے اندر ہے کہ اگر اسی میں غور کر لے تو اسی سے اسے اللہ کی وحدانیت کا پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں خود بخود کبھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ یقیناً کوئی ذات ہے اس نظام کو بنانے والی, اس کو چلانے والی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ نظام چل پڑتا ہے. تو یہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں, وفی الارض آیات للموقنین, اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے, وفی انفسکم, اور تمہاری جانوں میں بھی, افلا تبصرون, کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, وفی السماء رزقکم, اور آسمان کے اندر تمہارا رزق ہے, یعنی آسمان سبب ہے, وہاں سے بارش آتی ہے وہ رزق لے کر, وفی السماء رزقکم اور آسمان میں تمہارا رزق ہے, وما توعدون اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت ہے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت ہے جہنم ہے. فورب السماء والارض پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی, انہ لحق کہ یہ جو یوم الدین ہے یہ البتہ حق ہے, یہ قیامت کا دن برحق ہے. مثل ما انکم تنطقون مثل اس کے جو تم بات کرتے ہو, جس طرح تم یہ آپس میں بولتے ہو بات کرتے ہو تمہیں اپنے بولنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے, اسی طرح قیامت کے دن میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں, وہ یقیناً ہے آئے گا اور وہ برحق ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ قیامت کا دن البتہ حق ہے جیسے کہ تم مثل اس کے جو تم بولتے ہو یعنی تمہارے بولنے کی طرح وہ برحق ہے. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين کیا آئی ہے آپ کے پاس, حدیث کا کیا معنی بیان کر چکا میں پہلے, بات بھائی بات. هل اتاك اے پیغمبر کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث ضيف ابراهيم ابراہیم کے مہمانوں کی بات, المكرمين جو معزز تھے, اے پیغمبر کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے, اے پیغمبر کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ هل اتاك حدیث ضيف ابراہیم المكرمين اے پیغمبر کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے, اذ دخلوا علیہ جس وقت کہ وہ داخل ہوئے ان پر ابراہیم علیہ السلام پر, وہ مہمان داخل ہوئے یعنی ان کے پاس آئے بھائی, اذ دخلوا علیہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ مہمان آئے, فقالوا پس تو انہوں نے کہا سلامن سلام, انہوں نے سلام, فقالوا سلامن تو انہوں نے سلام کہا, قال سلام تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا, قوم منکرون قوم منکرون ای ہا اولا قوم منکرون, ہا اولا مبتدا محذوف ہے اور قوم منکرون اس کی خبر ہے. منکر اجنبی انجان بھائی, تو انہوں نے دل میں کہا کہ ہا اولا قوم منکرون یہ انجان لوگ ہیں اجنبی لوگ ہیں, پہچانتے تو تھے نہیں بھائی, فرشتے آئے تھے تو تین تھے یا بعض روایتوں میں آیا دس تھے یا بارہ تھے, تو یہ کچھ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, انہی میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے, اور یہ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی ان کی خوشخبری دینے اور قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ نقطہ میں پہلے بیان کر چکا کہ اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف بھائی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینے آئے بیٹے کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس میں یہ نقطہ تھا, نقطہ ہے کہ اللہ جس طرح ایک سرکش قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں تو دوسری طرف ایک اللہ اپنی ایک نہایت محبوب امت کی ابتدا کر رہے ہیں, سرکش قوم کو تباہ کر رہے ہیں تو اپنی محبوب قوم کی ابتدا کر رہے ہیں, کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے بنی اسرائیل قوم پیدا ہوئی بھائی, وہ انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں. فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین, راغا کے معنی پہلے بیان ہو چکے, یہ لفظ پہلے گزر چکا. پس وہ راغا کے معنی ہے چپکے سے جانا، پوشیدہ طور پر جانا. فراغ الی اہلہ، پس ابراہیم علیہ السلام پوشیدہ طور پر گئے الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، پس لے آئے، عجل کہتے ہیں گائے کا بچہ بچھڑا بھائی، سمین سمین موٹا تازہ بھائی، پس لے آئے ایک موٹا تازہ بچھڑا بھائی، یعنی پکایا ہوا. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو موٹا تازہ بچھڑا لے آئے بھائی، اور تو سمین کا کیا معنی کیا؟ موٹا تازہ. بعضوں نے سمین کا معنی کیا گھی میں تلا ہوا، گھی میں تلا ہوا، یعنی یہ سمنن سے ہے. سمنن گھی کو کہتے ہیں عربی میں، کیا کہتے ہیں؟ گھی کو کہتے ہیں. تو سمین گھی والا، یعنی گھی میں تلا ہوا بھائی. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بس وہ چپکے سے گئے اپنے گھر کی طرح، اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین، پس لے آئے ایک موٹا تازہ بچھڑا. فقربہ الیہم، پس وہ قریب کیا، اس قریب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بچھڑے کو. الیہم، ان مہمانوں کے. قال، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تاکلون، کیا آپ نہیں کھاتے، یا آپ کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ وہ تو فرشتے تھے، فرشتوں کو تو کھانے کی حاجت نہیں، یہ لے کر آئے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے بھائی. تو کہنے لگے اللہ تاکلون، کیا آپ کھاتے نہیں، یہ ترجمہ کر لیں، یا یہ ترجمہ کر لیں، آپ کیوں نہیں کھاتے. فاوجس منہم خیفتن، اوجسا کے معنی ہے دل میں کوئی بات محسوس کرنا، دل میں کوئی بات کھٹکنا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اوجسا. اور خیفہ مستر ہے خوف کی طرح بھائی. فاوجس منہم خیفتن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا ان سے خوف، دل میں ان سے، دل میں ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، میں لے کر آیا ہوں. وجہ یہ بھائی کہ قدیم زمانے میں یہ نمک حرامی نہیں تھی بھائی. انسان جس گھر کی چیز کھا لیتا تھا یا ان کے نمک کو کھا لیتا تھا تو ان کو کبھی نقصان نہیں دیتا تھا بھائی. جتنا بھی برا آدمی ہوتا اس کا خیال رکھتا تھا کہ میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، اس گھر کی چیز کھائی ہے. تو وہ نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، کہیں دشمنی کی نیت سے تو نہیں آئے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تو اب ہے مولانا، اب اتنا خراب زمانہ آ گیا کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں کرتے لوگ بھائی. اس وقت بد سے بدتر آدمی بھی ان چیزوں کا خیال رکھتا تھا کہ میں نے اس گھر کی چیز کھائی ہے، میں ان کو نقصان کبھی نہیں دوں گا. فاوجس منہم خیفتن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا. قالو، تو وہ فرشتے کہنے لگے، لا تخف، آپ ڈریے نہیں. وبشروه بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لڑکے کی. غلام عربی میں لڑکے کو بھی کہتے ہیں بھائی. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی ایک لڑکے کی. علیم، جو علم والا ہوگا، جو عالم ہوگا. تو بتلایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جو بڑے علم والا ہوگا. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، تو بیوی بھی کہیں اوٹ میں گھر پسا تھا، وہ سن رہی ہوں گی. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو ان کی بیوی سامنے آئیں. فِي صَرَّةٍ، سرت ان کے معنی ہے زور سے بولنا بھائی. تو ان کی، فاقبلت امراته، تو ان کی بیوی آئیں. فی سرت، بولتی ہوئی زور سے، زور سے بولتی ہوئی آئیں بھائی. فسکت وجہا، سکا کے معنی ہیں پیٹنا مارنا. وجہا فسکت وجہا, تو پیٹا اپنے چہرے کو, مارا اپنے چہرے پر. وقالت اور کہنے کہا عجوز عقیم, یہ یاد رکھیے یہ عجوز عقیم, یہ قالت کا فاعل نہیں ہے, یہ مقولہ ہے اس کا. کیا ہے؟ مقولہ ہے. یعنی وقالت کہنے لگی عجوز, یہ اور پھر یہ کیا بنے گا ترکیب میں عجوز عقیم, یہ فاعل ہے تلدو کے لیے. تلدو عجوز عقیم, جنم دے گی ایک بڑھیا, عقیم بانج, ایک بوڑھی اور بانج عورت جنم دے گی. یہ وہ ان کی بیوی حیرت سے بولی, بھائی کہتے ہیں اس وقت جس وقت فرشتوں نے خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی, بھائی اتنے بوڑھے تھے, اور ان کی بیوی جو تھی حضرت سارا ان کی عمر 99 سال یا 90 سال ان کی عمر تھی. بھائی تو حیرت کا اظہار کرتی ہوئی بولتی ہوئی آئی کہ کیا بوڑھی اور بانج, بوڑھیا اور بانج عورت جو ہے وہ جنم دے گی. اب اس میں تو بانج ہو چکی ہوں اور اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں جنم دوں بچے کو. تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی فرشتوں نے, اور ان کی والدہ تھی حضرت سارہ, اور اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے تقریبا 14 سال قبل, اور ان کی والدہ تھی حضرت ہاجرہ. بھائی حضرت ہاجرہ فسکت وجہہا, پس اپنے چہرے کو پیٹ ڈالا, پس اپنے چہرے کو پیٹا. بھائی دیہات کی سادہ عورتوں کو اگر کبھی دیکھا ہو, جب کوئی حیرت والی بات آتی ہے وہ اپنے منہ پر ہاتھ ماریں گی یا اپنے ماتھے پر ہاتھ ماریں گی کہ اچھا اس طرح ہے. تو یہاں بھی یہی وہی مراد ہے بھائی. فاقبلت امراته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم, پس آئی ان کی بیوی بولتی ہوئی. فسکت وجہہا, پس پیٹا اپنے چہرے کو یا مارا اپنے چہرے کو. وقالت اور بولی عجوز عقیم, بڑھیا اور بانج, یعنی کیا جنم دے گی بڑھیا بانج جو ہے. قالو, تو فرشتے کہنے لگے کذالک قال ربک, اسی طرح قال ربک آپ کے رب نے فرمایا ہے. انہو ہو الحکیم العلیم, بے شک وہ حکیم ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں. تو اللہ نے یوں فرمایا ہے اور اسی طرح ہوگا, اللہ ہر چیز کی مصلحتوں کو جاننے والے ہیں, سب کچھ جاننے والے ہیں. قال فما خطبکم ایہا المرسلون, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا یہ فرشتے ہیں, خوشخبری دے دی ان کو, پھر فرشت پھر ان سے فرمانے لگے فما خطبکم. خطب کا معنی ہے حالت, حالت, اور اسی طرح خطب عظیم کام کو بھی کہتے ہیں. خطب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی عظیم کام, عظیم معاملہ, بڑا معاملہ. بھائی فما خطبکم, تمہاری کیا حالت ہے ایہا المرسلون, اے بھیجے ہوئے, اے بھیجے گئے فرشتوں, تمہاری کیا شان ہے, تمہاری کیا حالت ہے, یعنی تم کدھر جا رہے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا. یا یہ معنی خطب کا کیا معنی کیا دوسرا میں نے, بڑا کام. فما خطبکم یعنی بڑا کام, یعنی مہم کے بھائی ترجمہ با محاورہ میں. قال فما خطبکم ایہا المرسلون, تمہاری کیا مہم ہے اے بھیجے ہو, کس مہم پر جا رہے ہو, کس کام پر جا رہے ہو. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین, تو وہ انہوں نے کہا بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل علیہم حجارتا من تین, تاکہ بھیجیں ہم ان پر, ان پر, تاکہ ہم ان پر بھیجیں یعنی ان پر برسائیں حجارتا من تین پتھر من تین مٹی کے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں یعنی پکی ہوئی مٹی بھائی مٹی کو آگ میں پکا لیا جائے تو کس طرح کی صورت اختیار کر لیتی ہے پتھر کی طرح سخت بن جاتی ہے سمجھ میں آئی بات یہ دیکھتے نہیں آپ بھائی یہ مٹکے وغیرہ چیزیں جو بنائی جاتی ہیں مٹی سے پھر کیا کیا جاتا ہے آگ میں پکایا جائے گا تو پھر وہ سخت ہوں گے بھائی لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ تاکہ ہم بھیجیں یعنی برسائیں ان پر مٹی کے پتھر یعنی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مُسَوَّمَةً مُسَوَّمَةً کے معنی ہیں نشان زدہ جن پر نشان لگے ہوں تاکہ ہم ان پر پتھر برسائیں مٹی کے مسومتن جو نشان زدہ ہوں عند ربک آپ کے پروردگار کے پاس سے للمصرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے بھئی وہ پتھر جو تھے وہ نشان زدہ تھے بعض مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ ان پتھروں پر باقاعدہ اللہ کی طرف سے خاص مہر لگی ہوئی تھی بعضوں نے لکھا کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے یہ کہ ان پر باقاعدہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس جس کو جا کر اس پتھر نے لگنا تھا بھائی تو وہ نشان زدہ تھے لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ تاکہ ہم برسائیں ان پر مٹی کے ایسے پتھر جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کی طرف سے للمصرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْرَجْنَا پس ہم نے نکالا مَنْ كَانَ فِيهَا وہ جو ان کے اندر تھے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کس میں سے مومن جو مومنین تھے ان کو ہم نے ان میں سے نکال لیا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین بس نہیں پایا ہم نے ان میں غیر بیت من المسلمین سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے اس میں ان میں ان کی بستی میں ہمیں ایک ہی گھر مسلمانوں کا ملا جن کو ہم نے بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور وہ گھر کس کا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین پس ہم نے نہیں پایا اس میں سوائے ایک گھر کے سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے وترکنا فیہا آیتا للذین یخافون العذاب الالیم اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں چھوڑی ہم نے ان میں آیتا ایک نشانی للذین ان میں نشانی چھوڑی للذین ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب الالیم جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے اس بستی میں ہم نے ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی ان کے وہ کھنڈرات باقی ہم نے چھوڑ دیے جو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنتے رہیں بھائی سمجھ میں آیا تو ان پر عذاب آیا بھائی اور کہتے ہیں کہ پہلے ان کی بستی کو الٹا اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا فرشتوں نے اور پھر ان پر پتھر برسا دیے گئے بھائی پتھر برسائے گئے اور 400,000 افراد تھے جن کو تباہ کر دیا گیا اس عذاب کے اندر بھائی 400,000 لوگوں کو وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین وفی موسیٰ وجعلنا فی موسیٰ آیتن ہم نے موسیٰ علیہ السلام میں نشانی بنائی نشانی رکھی اور موسیٰ علیہ السلام میں اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین جب ہم نے بھیجا ان کو فرعون کی طرف بسلطان مبین واضح دلیل دے کر واضح دلیل کے ساتھ جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ بھیجا یعنی وہ معجزات دے کر بھیجے کہ لاٹھی کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی اور ہاتھ کو بغل میں سے نکالتے تھے تو اس سے روشنی پھوٹنے لگتی تھی فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون فتولى پس وہ پھر گیا بركنه رکن کہتے ہیں وہ چیز جس سے دوسری چیز بنی ہو یا اسی طرح جو اس کے لیے سہارا ہو جو اس کو قوت دے بھائی جو اس کو کیا کرے قوت دے سہارا دے اس کو بھی رکن کہتے ہیں بھائی تو یہاں رکن سے مراد اس کی وہ فوج اور قوم ہے جن کی وجہ سے جو اس کا سہارا تھی جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت قائم تھی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی رکن کا تو اسی لیے وہ ترجمہ پھر اس کا ارکان سلطنت سے کیا بعض علماء نے بھائی فتولا بھی رکنی ہی پس وہ پلٹ گیا اپنے ارکان سلطنت سمیت ان کے ساتھ وہ پلٹ گیا یا رکن کا پھر بعضوں نے ترجمہ کیا قوت کے کیونکہ رکن کسے کہتے ہیں وہ چیز جو دوسرے کے لیے قوت کا باعث ہوتی ہے اس کے لیے سہارا ہوتی ہے فتولا بھی رکنی ہی وہ اپنی قوت کے ساتھ پلٹ گیا بھائی یعنی سب لوگوں کے ساتھ وقال اور کہا اس نے ساحر او مجنون کہ یہ شخص تو جادوگر ہے یا مجنون ہے فأخذناه پس ہم نے اس کو پکڑ لیا اس فرعون کو وجنودہ اور اس کے لشکر کو اور اس کے لشکروں کو فنبذناهم پس ہم نے پھینک دیا ان کو نبذہ کے معنی پھینکنے کے فی الیم یم کہتے ہیں سمندر کو سمندر میں وہو ملیم اس حال میں کہ وہ قابل ملامت تھا ملیم کے کیا معنی ہے جو قابل ملامت ہو ملامت کے قابل ہو یعنی اس کے کام ہی ملامت والے تھے وہ ملامت کے قابل تھا فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون پس وہ پلٹ گیا اپنی قوت کے ساتھ اور کہا کہ جادوگر ہے یا مجنون ہے فأخذناه وجنوده پس پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو فنبذناهم في اليم وهو مليم پس ہم نے اس کو پھینک دیا سمندر میں اس حال میں کہ وہ ملامت کے قابل تھا وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم اور وفی عاد اس کا اثر بھی اسی وفی موسیٰ پر ہے بھائی یا اس کے لیے اسی کے مطابق فعل نکال لیں وہ ما قبل میں جو آیا تھا وترکنا فی عاد آیتن ہم نے قوم عاد میں نشانی چھوڑی وفی عاد اور قوم عاد میں اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب بھیجی ہم نے ان پر الریح العقیم دیکھیے میں نے بتلایا تھا ریاح عربی میں نرمی جو ہوا نرمی سے چلے اس کو کیا کہتے ہیں ریاح اور جو آندھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں ریح تو یہاں دیکھیے ریح کا لفظ آیا تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی العقیم عقیم کہتے ہیں بانجھ کو بھائی وہ عورت جس کی آگے جو بانج ہو جائے اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ رہے اس کو کیا کہتے ہیں بانج تو یہاں کیا مراد ہے مراد ہے کہ وہ نفع سے خالی تھی اس میں کوئی نفع نہیں تھا کوئی فائدہ نہیں تھا ایسی آندھی ہم نے بھیجی وفی عاد اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم جب ہم نے ان پر ایک نفع سے خالی آندھی بھیجی ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم ما تذر وذر یذر کے معنی چھوڑنے کے ہیں ما تذر من شیء وہ کوئی چیز نہیں چھوڑتی تھی وہ آندھی ایسی چیز اتت علیہ جس پر وہ آ جائے وہ جس چیز پر آ جاتی اس کو نہیں چھوڑتی تھی الا جعلته کالرمیم مگر یہ کہ اس کو کر دیتی تھی کس کی طرح کر رمیم گلی ہوئی بوسیدہ چیز کی طرح رمیم کسے کہتے ہیں گلی ہوئی بوسیدہ چیز کی طرح بھئی انسان کو کا بدن فوراً ختم نہیں ہوتا بالخصوص اس کی ہڈیاں وغیرہ اس کے تو گلنے میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے وہ تو سخت چیز ہے بھائی لیکن اس آندھی کی یہ خاصیت تھی یہ جس چیز پر سے گزرتی تھی اس کو کس طرح کر دیتی تھی بالکل گلی ہوئی کر دیتی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے بھائی ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، یہ ہوا جس چیز پر آتی تھی اسے نہیں چھوڑتی تھی مگر یہ کہ اس کو کر دیتی تھی گلی ہوئی بوسیدہ۔ وہاں محاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ یہ ہوا جس چیز پر بھی آتی تھی اسے گلی ہوئی بوسیدہ بنا دیتی تھی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔